الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح طور پر بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو اسیر مالٹا کے نام سے مشہور ہیں، جب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت غور و خوض کیا کہ مسلمانوں کے زوال اور انحطاط کے کیا اسباب ہیں. ابھی کس زمانے کی بات ہے، اور اب تک وہ زوال اور انحطاط مسلسل چل رہا ہے. خدا نے فرمایا کہ میں نے اسیری کے دوران، یعنی جب وہ جیل میں قید تھے، بہت غور و خوض کیا تو مجھے دو ہی سبب نظر آئے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن مجید سے مسلمانوں کی دوری، سب سے پہلا سبب. اور دوسرا سبب فرمایا آپس کے اختلافات. بلا شک و شبہ اگر ہم غور کریں تو جو بات حضرت نے ارشاد فرمائی تھی وہ 100% درست ہے کہ ہم قرآن مجید اور اس کی تعلیمات سے دور ہو گئے. چنانچہ حضرت نے بعد میں اپنا اوڑھنا بچھونا اسی کو بنا لیا. ہمارے لیے تو اصل میں اس میں سبق ہے کہ ہم باوجود اس کے کہ مسلمان ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اور جو تقاضے ہیں ان کی ہمیں خبر نہیں. چند کاموں کے لیے ہم نے قرآن مجید کو مختص کیا ہوا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ بس جس نے یہ سب کام کر لیے تو قرآن مجید کا حق ادا کر دیا. اس وقت وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا جو میں عام طور پر عرض کرتا بھی رہتا ہوں کہ مثلا قرآن خوانی ہے، اور اسی طرح سے کسی کے مرنے پر اسال ثواب کرنے کے لیے ہے، یا جھگڑے کے وقت قرآن مجید کو سر پر اٹھا لینا. بھائی ان کاموں کے لیے ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہوا ہے، یا اگر کسی نے گھر خریدا ہے تو اس میں برکت کے لیے جناب قرآن مجید پڑھوا لینا، یا بعض لوگوں سے پوچھ لینا بھائی کیا پڑھیں، تو اگر کہتے ہیں فلاں سورت پڑھ لو تو اس کا پڑھ لینا. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہمارا قرآن مجید سے نہیں. ورنہ اگر قرآن مجید کی ہم تعلیمات میں غور کریں تو مسلمانوں کی ترقی اس کی تعلیم میں پوشیدہ ہے. دوسرے لوگوں نے قرآن مجید کا غور و خوض سے مطالعہ کیا، اس کو سمجھا، اور ان کی تعلیمات پر اپنے طور پر عمل کیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت آگے نکل گئے مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کو ایسے کاموں میں الجھا دیا کہ مسلمان اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی جمہوریت کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی سوشلزم کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مختلف قسم کے ازم ہیں. وہ ان کو لگا دیا کہ بس تمہاری بقا اور انحصار اس میں. تو میرے عزیز بھائی، بہرحال یہ بات تو میں نے ابتدان ویسے ہی عرض کر دی، اصل جو بات ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں ہمارے لیے صلاح و فلاح ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل میں ہی ہماری کامیابی ہے. میں نے آیت قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، انما المؤمنون اخوة، کہ مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی اصلاح کی فکر کرے اور اللہ سے ڈرے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. مسلمان خیرخواہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیرخواہ تب ہوگا جب اس کو غلط راستے پر چلتے ہوئے دیکھے تو اس کو کڑھن پیدا ہو، اس کے دل میں اس کا دل ڈوب جائے یہ دیکھ کر کہ ایک مسلمان غلط راستے پر چل رہا ہے، اور اس کی فکر میں لگ جائے کہ کس طرح سے میں اس کو سیدھے راستے پر لا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تعلیمات میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ صحیح طور پر اگر ہم اس کو پیش کریں تو کافر بھی مسلمان ہوتے ہیں. بس بات صرف یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اندر عمل نہیں ہے، اور اس بے عملی کی زندگی میں جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ ہم سے یہی پوچھتا ہے کہ بھئی جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ عمل میں بھی ہے کہ نہیں. اور یقیناً بات ایسی ہے کہ عمل میں نہیں ہوتی، اس لیے دوسرا آدمی مسلمان نہیں ہوتا. ابھی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا آج کہ ایک تبلیغی جماعت افریقہ کے ایک ملک میں گئی، مالی کے علاقے میں، اور وہاں سے بھی آگے بلکہ کانگو وہاں پر گئے، اور ان کے جو امیر تھے وہ ایک شیخ حسن کے نام کے ایک شخص تھے. انہوں نے یہ واقعہ غالبا مولانا طارق جمیل صاحب کو سنایا، تو بہرحال میں نے پڑھا، مجھے بھی پڑھ کر اچھا لگا اور چاہا کہ آپ کو بھی سنا دوں. وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جنگلوں میں جب وہ گئے تو وہاں انہوں نے ایسے لوگ دیکھے جو بونے تھے، جن کے قد 2-2.5 فٹ کے تھے بس، اور کوئی بہت بڑا قد کا مالک ہوا تو 3 فٹ، اس سے زیادہ کوئی آدمی 3 فٹ سے اوپر کا نہیں تھا. تو 2-2.5 فٹ کے لوگ تھے، اور 1400 سال میں کوئی اسلام لے کر وہاں نہیں پہنچا، 1400 سال. بہرحال یہ جماعت جب وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بونے حیرت سے ان کو دیکھنے لگے، ارد گرد جمع ہو گئے، اور سب کے سب ننگے، کپڑے وپڑے کسی نے کچھ نہیں پہنا، وہ جانتے نہیں کپڑے بھی پہننے کی چیزیں. ایک ایک بونا 6-6 شادیاں کی ہوئی، 6-6 بیویاں ان کی. بہرحال یہ جب آ گئے تو انہوں نے سب کو بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ، اور دین کی تعلیم ان کے سامنے رکھی، پیش کی. اس سے پہلے ان تک یہ تعلیم پہنچی نہیں تھی. بہرحال وہ سن کر بڑے متاثر ہوئے. پہلے تو افریقی ایک زبان ہے، اس میں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا، لیکن وہ زبان بھی انہیں نہیں آتی تھی. پھر ایک اور زبان میں ترجمہ کیا، وہ زبان بھی انہیں نہیں آتی تھی. بہرحال پھر ان کی خاص جنگلی زبان میں کسی نے ترجمہ کیا تو وہ بات ان کی سمجھ میں آئی. تو اسی موقع پر غالباً تعلیم سے فارغ ہو کر 125 سے 130 آدمی مسلمان ہوئے وہ بولے، اور اس کے بعد بہرحال وہ جماعت آ گئی کام کر کے، اور ان کو کپڑے پہننے کے لیے ان کو بتایا کہ مسلمان ننگے نہیں ہوتے، یہ ہمیں کپڑے پہن کر رہنا چاہیے. تو وہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور جب کپڑے پہنائے ان کو تو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے تھے. بہرحال ان کو تعلیم دی، بتایا کہ بھئی یہ بے حیائی کا کام ہے، اور وہاں سے آ گئے. 2 سال کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں وہاں طارق جمیل صاحب سے ملاقات ان کی ہوئی، شیخ حسن کی. تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی اب بتاؤ، اب کیا صورتحال ہے وہاں کی، تمہاری جماعت جو وہاں گئی تھی تو اب کیا صورتحال ہے، ان بونوں کا کیا حال. تو پتہ چلا کہ الحمدللہ ان 2 سالوں میں 3000 مسلمان ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی حج کا موقع تھا، غالباً 2 بونے ایسے تھے جو آئے ہوئے تھے ان میں سے حج کے لیے، اور پھر ان کی ملاقات ان سے کرائی گئی. بہرحال اسلام کی تعلیمات تو ایسی ہیں کہ اگر ہم دل و جان سے ان کو پیش کریں، خود بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ لوگ تو بے سکون ہیں، انہیں سکون کی تلاش ہے، اور اللہ رسول کی تعلیمات میں یقیناً انسانوں کے لیے سکون ہی سکون ہے. بے سکون تو انسان جب ہوتا ہے جب شیطان کی تعلیم پر عمل کرنا شروع کر دے، اور جب رحمان کی تعلیم پر عمل کرتا ہے تو پھر رگ و پے میں سکون ہی سکون انسان کے آ جاتا ہے. کیونکہ ہمارا جو دین ہے اسلام ہے وہ ہمیں بے جا خواہشات سے منع کرتا ہے, روکتا ہے. ضروریات جہاں تک ہیں وہ تو انسان کی بہت محدود ہوتی ہیں, لیکن خواہشات لا محدود. ضرورتیں تو مختلف ہوتی ہیں اور مختصر ہوتی ہیں. تو آدمی اگر صرف اپنی ضرورت کی حد تک رہے تو یقیناً گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اگر خواہشوں پر عمل کرے تو بھائی خواہش تو میری یہ ہے کہ میرا بنگلہ ہو 2000 گز پہ, اس میں گارڈ بھی ہوں, اس میں کار بھی ہوں, اور جناب میری فیکٹری بھی ہو اور میرے ملازمین بھی ہوں, آتے جاتے جو مجھے سلام بھی کریں. اور اسی طریقے سے خواہشات پھر بھی ختم نہیں ہوتی. اب آدمی چاہتا ہے کہ جاپان کی فلاں چیز لا کر یہاں پر رکھ لوں, اور برطانیہ سے فلاں چیز لے کر آ جاؤں, اور فلاں جگہ سے یہ چیز لے کر آ جاؤں. خواہشات کبھی ختم ہوتی ہیں؟ کبھی ختم نہیں ہوتی. کوئی آدمی اگر یہ کہے خواہشات ختم ہو جاتی ہیں تو بیوقوف آدمی, خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. خواہشات کو ختم کرنا پڑتا ہے, گلا گھونٹنا پڑتا ہے اپنا. اس کے بغیر خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاں جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے تو الحمدللہ ضروریات تو انسان کی محدود ہیں. ایک انسان زیادہ سے زیادہ اور کیا چاہتا ہے کہ اسے 2 وقت کا کھانا مل جائے, 2 نہیں 3 وقت کا کھانا کہہ لیجئے, پینے کو پانی مل جائے, اور اسی طریقے سے اسے صحت کی حالت ہو اس کی, اور مختصر سے رہنے کا ایک کمرہ اور مکان ہو, تو بظاہر ضرورت تو اس میں پوری ہو جاتی ہے. ورنہ اگر جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے تو خواہشات تو لامحدود ہیں بھائی, خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ بھی خواہش پوری ہونے سے رہ گئی, وہ بھی رہ گئی. اب ایک آدمی اگر گھومنے ہی نکلے تو ایک خواہش تھوڑی ہے, کہتا صاحب ابھی تو میں نے ایک علاقہ دیکھا, میں فلاں علاقے میں جانا چاہتا ہوں, وہ وہاں پہنچ جائے گا تو اسے پتا چلے گا ایک اور علاقہ اس سے زیادہ خوبصورت علاقہ ہے, وہاں چلا جاؤں. تو ساری زندگی گھومتا پھرتا رہا, خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے بندے ایسے بھی رہے اور ابھی بھی ہیں, پاکستان میں ایسے لوگ ہیں دیہاتوں میں گاؤں میں کہ عمریں پوری گزار دی بےچارے, بعض تو دنیا سے رخصت ہو گئے, انہوں نے اپنے پاکستان میں کراچی شہر ہی نہیں دیکھا, کبھی آئے نہیں. ایسے دیہات کے رہنے والے لوگ بھی ہیں, وہ اپنی زندگی وہیں گزار دی بےچاروں نے, پوری کی پوری زندگی. تو بہرحال ضرورتیں جتنی آدمی محدود کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن خواہشیں انسان محدود نہیں کر سکتا, محدود کرنی پڑیں گی, ورنہ خواہشات کی کوئی حد اور نہایت نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر انسان کی آمدنی ہے, وہ آمدنی بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں. بعض اوقات آدمی ملازم ہے, اس کو 2000-10000 تنخواہ مل رہی ہے, تو وہ 10000 سے ایک دم کہے کہ میں 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لینا شروع کر دوں, تو یہ اس کے بس اور اختیار میں نہیں ہے. لیکن یہ اختیار میں ضرور ہے کہ اپنی خواہشات کو کم کر لوں, اپنی ضرورتوں کو محدود کر لوں, اور ان ضرورتوں پر کے مطابق میں آپ زندگی گزاروں بس. تو یہ تو میرے اختیار میں ہے, لیکن یہ اختیار میں نہیں کہ ہم اپنی آمدنی کو بڑھا دیں. تو اس لیے جو انسان کے اختیار میں وہ کام تو کرنا چاہیے. بہرحال یہ بات بھی درمیان میں کسی وجہ سے آ گئی. جو اصل بات یہ کہ اسلامی تعلیمات مؤثر ہیں, اثر کرنے والی ہیں, اور آدمی اگر ان تعلیمات کو قبول کر لے اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی, تو یقیناً زندگی آسان ہو جائے. آج زندگی کو ہم نے خود مشکل تر بنا رکھا ہے, ہر معاملے کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے شادی بیاہ کا معاملہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی منگنی تو ہم بس خالی, اگر تم نے پیغام دے دیا بس زبان کی بات ہے, ہم نے زبان دے دی اور انشاءاللہ اب تاریخ طے کر لو. کہ نہیں جی ایسے تو نہیں ہوتا, ہم نے ہمارے یہاں تو پہلی شادی ہے, لہٰذا ہم تو بہت دھوم دھام سے کریں گے, ہمارا تو پورا خاندان آئے گا اور تمام دوست آئیں گے. اب یہ دوسرے والے لڑکی والے پریشان, کہ لڑکے والے چاہتے ہیں جی ہم تو دھوم دھڑکے سے کریں گے خوب, یہ بےچارے غریب لوگ بھی ہیں اور چاہتے بھی نہیں کہ اس قسم کے کام کریں, لیکن اب پریشان. تو انسان نے اپنی پریشانیاں خود مول لے رکھی ہیں, ورنہ شریعت تو اتنی سادہ اور اتنی آسان ہے کہ پوچھئے مت. میں نے پہلے بھی غالباً بتایا تھا, ایک صاحب کسی کے گھر گئے اور کسی کا پیغام لے کر گئے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی سے نکاح کریں. تو لڑکی کے والد کو یہ پیغام انہوں نے پہنچایا, انہوں نے کہا کہ بھئی میں انہیں تو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا, ہاں اگر تم چاہو تو حاضر. سادگی کا زمانہ تھا, آج تو اس طرح سے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا, لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر تم چاہو یعنی تم نکاح کرنا چاہو تو تمہارے لیے اقرار ہے, اور جن صاحب کا تم نے پیغام دیا ہے ان کے لیے نہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اللہ تعالیٰ دے بندہ لے. انہوں نے فوراً کا نکاح پڑھا دو بھائی, تو وہی نکاح بھی ہو گیا اور نکاح پڑھا کے لے کے چلے گا. اتنا سادہ عمل ہے نکاح کا ہمارے یہاں, لیکن ہم نے اس کو ایسا مشکل ترین بنا رکھا ہے کہ پوچھو نہیں. کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب پیغام تو کسی اور کا تھا, انہوں نے خود کیوں کر لی؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا, انکار کے بعد اب اس کے لیے گنجائش ہے. ایک آدمی اگر کہیں بکری کا سودا کر رہا ہے اور دوسرا آدمی کہہ دے کہ نہیں بھائی میں آپ کو نہیں بیچتا, یا آپ 1000 روپے کی لینا چاہ رہے ہیں میں نہیں دیتا, تو بات ختم ہو گئی اس سے. اب اگر دوسرا آدمی کہے کہ ٹھیک ہے بھائی اگر تم اس سے زیادہ لینا چاہو تو میں تمہیں 1200 روپے دیتا ہوں, اس کی چونکہ بات ختم ہو گئی. جب تک بات چل رہی ہے درمیان میں بات ڈالنا جائز نہیں, لیکن جب بات ختم ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی بات کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس لیے چونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا معاملہ ختم, اور از خود انہوں نے پیشکش بھی کر دی, اس لیے اب یہ معاملہ وہ نہ رہا کہ صاحب گئے کسی کے لیے تھے اور اپنا نکاح کر کے آ گئے, ایسا نہیں, بلکہ معاملہ ختم ہو چکا تھا پہلا, اور دوسرا معاملہ انہوں نے اس خود پیش کیا, انہوں نے قبول کر لیا اس کو. تو بہرحال دین تو آسان ہے بالکل, کوئی اگر مشکل بنانا چاہے تو مشکل. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالباً ایک صحابی نے نکاح کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن بعد انہیں دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر ایک خاص قسم کا رنگ ہوتا تھا وہ نظر آ رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کیوں بھائی کیا شادی کر لی؟ تو کہا کہ جی, تو آپ نے دعا دی ان کو, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر, اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دیں دونوں کو. ہمارے یہاں اگر آج ہوتا تو ناراض ہو کے بڑھ جاتے لوگ, شادی کر لی پوچھا بھی نہیں, ہمیں بتایا بھی نہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے. وہاں نکاح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ان کے لیے کوئی شخصیت نہیں, لیکن زندگی ایسی سادہ بنا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتا تھا تو نہ بلانے والے پر کوئی گرانی ہوتی تھی اور نہ ان پر کوئی گرانی ہوتی تھی کہ صاحب مجھے کیوں نہیں بلایا, اور دیکھیے بتایا بھی نہیں پھر آ کے کہ میں نے شادی کر لی, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بتلا دیا کہ ہاں شادی کر لی. تو اتنی سادگی کے ساتھ یہ سارے اعمال ہو جاتے تھے, لیکن آج بہت مشکل ہو گیا. شادی کرو مہینوں کیا سالوں منگنی رہتی ہے, اس دوران خوب اچھی طرح ایک دوسرے سے واقف ہو جاتے ہیں, پتہ چلا جب 1.5 سال بعد شادی سے انکار کر دیا, کیونکہ ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آ گئیں, اب وہ کرنا نہیں چاہتے, اب پریشان. تو یہ ساری پریشانیاں خود ہی مول لیتے ہیں بھائی ہم, اور اس میں ہم خوش بھی بہت, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑیں گے تو پریشانیاں اور تکلیفیں ہی آئیں گی, اور آپ کے طریقوں کو اختیار کرنے میں راحت ہی راحت ہے. دین تو ہمارا سارا کا سارا راحت ہے اگر کوئی اس پہ چلے, نہیں کوئی چلنا چاہے گا اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات. آسان ہے بالکل ہمارے لیے دین پر چلنا. اب شریعت یہ کہتی ہے کوئی مہمان آ جائے, 3 دن کی مہمانی ہے بس, یعنی 3 دن تم اس کا اکرام کر لو, اور اکرام ایسا ہے کہ اگر روزانہ چٹنی کھاتے ہو تو آج دال بنا لو. یہ نہیں کہتی شریعت کہ میں ضرور اس کے لیے 2-4 سو 5 سو 1000 روپے کا قرضہ لے کے کھانا بناؤں, جو آپ کے پاس استطاعت ہے اس کے مطابق اس کی آپ مہمانی کر لیں بس. آج ہم اپنی ناک کی خاطر نام و نمود کے لیے قرضہ لیں گے, کسی سے کچھ کریں گے, اپنے کھانے کو نہیں ہے لیکن یہ سوچیں گے بھئی اگر اس کو ہم نے نہیں کیا تو جناب رشتہ ٹوٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. نتیجہ کیا کہ وہ بھی سمجھتا کہ بابا بہت پیسہ بھائی, وہ مہمان تو بار بار آئے گا, جس کو آپ مرغ مسلم کھلائیں گے تو وہ کہے گا یار چلو بھائی کھانا وانا بہت اچھا ملتا ہے کھانے کو. لیکن اگر آپ سادگی سے رکھیں گے تو وہ خود بھی سوچ لے گا جو کچھ سوچنا ہے کہ حقیقت یہی ہے, اور آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. حقیقت سے ہم جان چھڑائیں گے تو جائیں گے کہاں, پریشانی میں پھنسیں گے. اس لیے شریعت میں تو 3 دن مہمانی کر لو, اس کے بعد پھر جو کھا رہا وہ کھلاؤ بس, کوئی ضروری نہیں صاحب اس کے لیے اب یہ کہ الگ سے جو ہے وہ پراٹھے بن رہے ہیں اور الگ سے جو ہے وہ کھانا بن رہا ہے, نہیں, جو آپ کھاتے اسے کھلاؤ. اور کسی کے پاس ان 3 دنوں میں بھی کچھ کرنے کو نہیں ہے تو جو ہے وہ پیش کر دے بس, یہ ضروری نہیں کہ قرضہ لے لے اور پریشان ہونے کے بعد مہمانی کرے. تو جتنی سادگی کے ساتھ آدمی زندگی گزارے گا اتنی سہولت ہوگی, اور جتنی سادگی سے آپ ہٹیں گے اتنی زیادہ پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس میں بھی نیت تفاخر کی نہ ہو, فخر نہ ہو کہ صاحب میں لوگوں کو دکھاؤں میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس بھی ایسے کپڑے ہیں, اور میں جناب میری بیٹھک ایسی ہے اور میرا گھر ایسا بنا ہوا ہے. تو مقصود دوسروں کو دکھا کر اپنے فوقیت جتلانا نہ ہو, بلکہ اللہ نے اگر دیا ہے اس کا شکر بھی ادا کرتے رہیں اور ان نعمتوں کا اثر اس کے وجود پر نظر بھی آئے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انعام. ویسے تو ساری نعمتیں کیسی بھی نعمت ہو، مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری، یہ بھی نعمت ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ذہن میں اس کا نعمت ہونا آتا نہیں ہے، ورنہ بیماری بھی نعمت ہے. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ یہی مضمون بیان فرما رہے تھے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ تکلیفیں ہمیں بھیجتے ہیں، یہ بھی تکلیفیں بھی نعمت ہیں. اب کوئی آدمی پوچھے بھئی تکلیفیں نعمت کیسی ہیں، بیماری کیسے نعمت ہے، کسی کو چوٹ لگ گئی یہ کیسے نعمت ہے، کسی کا بچہ مر گیا اور یہ کیسے نعمت ہو سکتی ہے، بظاہر تو نعمت نہیں ہے. فرمایا کہ بھئی اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے نتیجے میں انعام و اکرام عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آدمی سوچے گا قیامت کے دن، زبان سے یہ کہے گا کاش دنیا میں مجھے اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچتی اور میں ان پر صبر کرتا اور اللہ تعالیٰ آج مجھے وہ اجر و ثواب عطا فرماتا. اور یہ سو یہ کہے گا کہ کاش میری کھال کو قینچی سے کاٹا جاتا اور میں اس پر صبر کرتا اور نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ آج عطا فرماتے وہ حاصل کرتا. اس سے پتہ چلا کہ وہ نعمت تھی لیکن اس کا نعمت ہونا اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا، اس لیے ہم نے شکوا کیا، شکایت کی اور جناب ہائے وائے مچائی، نتیجہ یہ کہ وہ نعمت ہمارے لیے مصیبت بن گئی. بہرحال یہ مضمون حضرت بیان فرما رہے تھے. ایک شخص آیا، غالباً معذور تھا، اپنی تکلیف کا اظہار کیا اور کہا کہ حضرت اس تکلیف میں، مصیبت میں مبتلا ہوں، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے. تو ابھی ایک شخص بیان کر رہا ہے کہ بھئی یہ نعمت ہے، اور ابھی اگر کوئی شخص آ جائے اور اس سے کہے کہ صاحب میں تکلیف میں ہوں، پریشانی ہے میں ہوں اور دور کرنے کی دعا کیجئے، تو نعمت کے دور ہونے کی دعا تو نہیں کی جاتی نا بھائی، یا کی جاتی ہے؟ اب کیا دعا کریں گے؟ لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت ابھی یہ مضمون بیان فرما رہے ہیں اور ابھی دیکھیں ایک صاحب آ بھی گیا اور ان کو تکلیف ہے، پریشان ہے، اور وہ اب حضرت اب یہ سوچ رہے ہیں کہ حضرت دعا کیسے کریں گے. دیکھ نعمت کو، اگر یہ نعمت ہے تو نعمت کو دور کرنے کی دعا کیسے کریں گے؟ نعمت تو مانگی جاتی ہے، نہ کہ اس کو اپنے سے دور کیا جاتا ہے. تو حضرت کی عجیب دعا تھی. حضرت نے فرمایا کہ اللہ نعمت بھی، یعنی جو نعمتیں آپ عطا فرماتے ہیں، جو بظاہر ہمیں نعمتیں معلوم ہوتی ہیں، وہ سب بھی نعمت ہی ہیں تیری، اور یہ مصیبت، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، یہ بھی تیری نعمت ہیں، لیکن ان کا نعمت ہونا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم کمزور ہیں. اے اللہ اس نعمت بیماری کو نعمت صحت سے بدل دے. کیا مطلب کہ نعمتیں تو دونوں ہیں، بیماری بھی نعمت اور صحت بھی نعمت، لیکن اے اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اس لیے جو بیماری کی نعمت ہے اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے. کیسی عمدہ دعا کر دی دیکھیں، کہ نعمت ہونا بھی پتہ چل گیا اور ساتھ میں چونکہ اپنی کمزوری کا اعتراف بھی کر لیا کہ ہم بہت کمزور ہیں، اس نعمت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کا تحمل ہم نہیں کر سکتے، اے اللہ اس نعمت کو آپ تبدیل کر دیجئے اور صحت کی نعمت عطا فرما دیجئے. تو بات یہی ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو مارتے بھی ہیں رونے بھی نہیں دیتے، بیان بھی کرتے ہیں اور حل بھی بتاتے ہیں. حل کیا ہے؟ نعمت کا نعمت ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ بس بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اسلامی تعلیمات اگر یہ ہمیں ہمارے سامنے رہیں تو انشاءاللہ پھر بیماری میں بھی آدمی اللہ کو نہیں بھولتا، تکلیف میں بھی نہیں بھولتا، پریشانی میں بھی نہیں بھولتا، بھوک میں بھی نہیں بھولتا، پیٹ بھر کے کھایا ہے تب بھی نہیں بھولتا، کسی حال میں اللہ کو فراموش نہیں کرتا، بیماری آتی ہے تب بھی اللہ سے مانگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ الحاجت پڑھنے کا حکم دیا کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ مختلف حاجتیں ہیں انسان کو، پریشانیاں ہیں، تو اس کے لیے فرمایا صلاۃ الحاجت پڑھو. صلاۃ الحاجت پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک کام کافر بھی کرتا ہے، ایک مسلمان بھی کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق بتلا دیا. ایک مسلمان، ایک کافر جو کام کرتا ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اس کا سارا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ ڈاکٹر پر، دوائیوں پر. لیکن ایک مسلمان کا بھروسہ کس پر ہے؟ کہ وہ دوائی بھی کھاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے، اور دو رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجت کی اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ یہ دوا بھی میں نے کھائی اور ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تیرے حکم کی بنا پر، کہ آپ نے فرمایا کہ اسباب اختیار کرو، لہذا میں نے اسباب اختیار کر لیے، لیکن اس دوائی کے اندر اے اللہ شفا آپ ہی ڈالیں گے. اگر آپ نے اس میں شفا نہیں ڈالی تو یہ کارآمد نہیں ہوگی، لیکن شفا ڈال دیں گے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، صحت یاب ہو جاؤں گا. اسی طرح ایک آدمی ملازمت تلاش کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک مارا پھلتا ہے، یہ کام کافر بھی کرتے ہیں، یہ مسلمان بھی کرتے ہیں. لیکن ایک مسلمان جب جو یہ کام کرتا ہے تو وہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، اس کی حمد و ثنا کر کے کہ اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، اور میں ملازمت کی تلاش میں جا رہا ہوں، اپنے فضل و کرم سے جو اچھی جگہ پر کوئی ملازمت مل جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، اچھے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے، یہ دعا کر کے وہ نکلے گا. اور ایک کافر ہے وہ صرف یہ دیکھے گا کہ بھائی ڈاکومنٹس پورے ہیں، جو جو ضروریات ہیں وہ پوری ہیں، وہ اس کے بعد وہ چلا جائے گا، اس کا سارا بھروسہ ان چیزوں پر ہوگا بس. ہمیں بھی اس کا حکم ہے، ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، اہلیت کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ یہ سب چیزیں تو موجود ہیں لیکن ان سرٹیفکیٹ سے کچھ نہیں ہوتا، کتنے لوگوں کے سرٹیفکیٹ ٹھکرا دیے جاتے ہیں، مسترد ہو جاتے ہیں، لہذا آپ دل میں ڈالیں گے تو اللہ مجھے ملازمت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی، آپ دل میں ڈال دیجیے اس کے. تو دل میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے دو چار سال پہلے کی بات ہے، جب یہ معاملات خراب ہونا شروع ہوئے امریکہ کے اور پاکستان مسلمانوں کے اور دیگر ملکوں کے، کہ اس وقت دو تین آدمی جو باشرہ بھی تھے اور امامہ بھی چہرے پر سر پر رکھے ہوئے تھے، امریکہ کا ویزا لینے کے لیے گئے انفرادی طور پر الگ الگ. تو بعض لوگ جو لائنوں میں لگے ہوئے تھے جن کے پاس ہر قسم کی دستاویز موجود تھی اور جنہیں یقین تھا کہ صاحب ہمیں تو منع کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ ہم نے تو شکلیں ان جیسی بنائی ہوئی ہیں، ہم نے تو بود و باش ان کی اختیار کی ہوئی ہے، لہذا ہمیں ملنے میں تو کوئی مانے نہیں ہے. چنانچہ جب یہ بےچارے داڑھی والے امامے والے وہاں سے گزرے تو بعض لوگوں نے ان پر بپتیاں بھی کسی، بعض نے مذاق بھی اڑایا، وہ چلے گئے. اللہ کی شان ہے انہیں بلوا لیا گیا کہ آپ لوگ اندر آ جائیں انٹرویو کے لیے، الگ الگ انٹرویو کے لیے بلایا. جو بات تھی انہوں نے ساری بیان کر دی صحیح صحیح، کس لیے جانا چاہتے ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ اس دن تین آدمیوں کو ویزے مل گئے، ان تین آدمیوں کو، اس کے علاوہ اس دن کسی اور کو ویزا ملے ہی. چنانچہ بعد میں جب وہ دوبارہ گئے اور وہ لوگ جو لائن میں اس دن کھڑے تھے دوسرے دن بھی کھڑے تھے کچھ دن، تو ان میں سے بعض نوجوانوں نے آ کر کہا کہ معاف کرنا، اس دن ہم نے آپ کا مذاق اڑایا تھا لیکن ہمیں ویزا نہیں ملا اور آپ کو مل گیا. تو بات یہ کہ ایک شخص نے بہت اچھی بات کی کہ بھائی یہ ویزا دلانا یہ سب کچھ یہ تو اللہ کا کام ہے، دلوں میں وہ ڈالے گا تو لگے گا ویزا ورنہ نہیں لگتا، اور نہیں لگے گا تو کون سا آسمان نیچے آ جائے گا. کوئی آدمی اگر امریکہ نہ جائے، برطانیہ نہ جائے، تو بھائی کیا مر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کون سی نعمت جو ہمیں یہاں عطا نہیں فرمائی؟ یہ تو ہم ناقدرے ہیں، اپنے ملک کی قدر نہیں کرتے. یہاں جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں یقین جانیے دونوں ہاتھوں سے ہم لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اللہ کا اپنا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا بڑا عظیم عظیم سلطنت، عظیم ملک، اور بے شمار وسائل سے مالا مال ملک ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن کاش کے نیک اور صالح لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے اور اس ملک میں اللہ کے نظام کو قائم کرتے، تو پھر آپ اس کے برکات دیکھتے. آج تک صرف دعوے ہیں، ورنہ دنیا میں کہیں اسلامی نظام کہیں ہے ہی نہیں. آج پوری دنیا میں، سعودی عرب میں بھی چند باتوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں. ایک سب سے اچھی بات تو یہ کہ قوانین کا نفاذ، اگرچہ وہاں پر بھی بعض لوگوں کی نحوست سے رشوت شروع ہو گئی اور دیگر بے حیائی کے کام اور دیگر بہت ساری چیزیں اب شروع ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ان کو بھی بچائے، ہمیں بھی بچائے. لیکن یہ بعض لوگوں کی نحوست ہوتی ہیں، جب ان کے قدم پڑتے ہیں تو وہاں یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ مسلمان خوشحال رہیں، اور وہ کام جن سے نحوستیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے غضب اور اللہ کے پھٹکار کا آدمی مستحق بنتا ہے، جب وہ کام ہونے شروع ہوں گے تو یقیناً وہ سب چیزیں آئیں گی. لیکن بہرحال کسی نہ کسی حد تک قوانین کا نفاذ ہے اور ان پر پابندی بھی ہوتی ہے، اس لیے بہت سارے معاملات دبے ہوئے ہیں اور سامنے نہیں آتے. لیکن وہاں چند چیزیں ہیں، کچھ حدود قائم ہیں، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ زانی کو جو ہے کوڑے بھی لگتے ہیں، قاتل کو کسر بھی قلم ہوتا ہے، منشیات وغیرہ والوں کے بھی سب قلم کر دیے جاتے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر یا یوں کہہ لیجئے کچھ حدود وہاں قائم ہیں, صرف ان کی وجہ سے آج بھی دنیا میں سب سے کم جرائم سعودی عرب میں, اور سب سے زیادہ جرائم دنیا میں اگر شرح دیکھی جائے تو امریکہ میں سب سے زیادہ جرائم کی شرح. تو بہرحال یہ دلوں کی دولت, دلوں کی حالت کو تبدیل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ رب العزت کے اس کلام کو جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس کا مطالعہ کریں, پڑھنے کی فکر کریں. ہمارے پاس تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے الفاظ تک بھی درست نہیں ہیں, حروف تک بھی درست نہیں ہیں. ہم سین اور شین میں تمیز نہیں کر سکتے, قاف اور کاف میں تمیز نہیں کر سکتے, عین اور الف میں تمیز نہیں کر سکتے. بعد میں ترجمے کی بات تو اس سے آگے کی بات, لیکن مایوس نہ ہو, کام شروع کرنے سے ہوگا, کام کرنے سے کام ہوگا. آدمی صرف مایوس ہو کے بیٹھ جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اب تک اگر نہیں کیا تو اب کرنے میں کیا حرج. آدمی آج ہی قاعدہ لے کے بیٹھ جائے, نورانی قاعدہ کسی سے پڑھنا شروع کر دے بھائی, آہستہ آہستہ الفاظ اور حروف درست ہو جائیں, اس کے بعد قرآن مجید آ جائے پڑھنا, اللہ تعالیٰ بہتر اور عمدہ پڑھانا شروع کر دیں, پڑھنا آ جائے, پھر آہستہ آہستہ ترجمہ اس کو لیں, اور پھر اللہ نے توفیق دی تو کچھ تفسیر کا مطالعہ کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. مسائل تو بہرحال کم ہوں گے انشاءاللہ, لیکن اس قرآن مجید کو اگر ہم نے اپنے سے دور رکھا اور یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے, اسے قرآن خانیوں کے لیے ہے, اور آج اسی وجہ سے آج دیکھ لیجیے قرآن مجید کو ہم بیچ رہے ہیں, قرآن خانی کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر, اور ہم نے عادتیں خراب کی ہوئی. آنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ صاحب کھانے کو ملے گا, مٹھائی ملے گی, پیسے ملیں گے, اور ہم نے عادتیں خراب کر رکھی. اگر آپ ایک پیسہ نہ دیں اللہ کی رضا کے لیے, دیکھتا ہوں میں کتنے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. وہ ہوگا پڑھنا, خالی اعلان کر دیں جس کا جی چاہے آ جائے, برکت کے لیے میں نے گھر لیا ہے, آ کے دو صاحب آپ پڑھ لیں, اور اس کے بعد بس دعا کر کے ختم. اچھا بھائی خدا حافظ, دیکھیے کیسی لان تان ہوتی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو محض ان مقاصد کے لیے نہ رکھیں. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے مطلب کو واضح کیا ہے, لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ قرآن مجید تو ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آئے, اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. قرآن مجید کی تعلیم تو ساری کے ساری نور ہی نور ہے, روشنی ہی روشنی ہے, ہدایت ہی ہدایت ہے. اب اگر ہم نے اس کی تعلیمات پر عمل کیا تو انشاءاللہ ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. اور آج تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے بھی اصل اس کی جو تعلیمات ہے اس سے نا واقف, اور اگر واقف بھی ہیں تو پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں کامل درجے کی اتباع نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام قرآن مجید جو پڑھا کرتے تھے تو بہت سمجھ کر پڑھتے تھے, یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک ایک سورت کئی کئی سالوں میں ختم ہوتی تھی. ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو دو سال میں ڈیڑھ سال میں بچہ حفظ قرآن کر لیتا ہے, لیکن آگے چل کر اس بچے کی نہ ہم حفاظت کرتے ہیں نہ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جس سے اس کا قرآن مجید محفوظ ہو. نتیجہ یہ کہ آہستہ آہستہ وہ بھول جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو ایک ایک سورت کئی کئی سالوں میں ختم ہوتی تھی, اور پھر اس کے بعد واقعتا خوشی بھی ہوتی, کیونکہ وہ جتنا پڑھتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے. جتنا پڑھا اس کو سمجھ کر پڑھا, اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھا, اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھا. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھ لینا کہ بغیر ترجمہ تفسیر کے پڑھنا نہیں چاہیے, یہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں. یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. ہمیں اولاً قرآن مجید صحت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے تو اس کے بعد آگے قدم بڑھائیں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ صاحب قرآن مجید اگر ہم ترجمے سے نہ پڑھیں تو پڑھیں ہی نہ بالکل, یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے قرآن مجید اگر ہم چند حروف بھی پڑھیں گے تو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں, نیکیوں سے خالی تو نہیں, اجر و ثواب تو بہرحال ملے گا. لیکن آپ اسی پر قائم و دائم نہ رہیں, آگے بڑھیے. بھائی اگر دنیا کے اندر 100 روپے 1000 روپے تنخواہ ملتی ہے تو کیا 1000 روپے ساری زندگی چاہتے ہو ملتی رہے, یا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو 1000 سے 2000 2000 سے 4000, اور اس کے بعد پھر ٹاپ و ٹاپ کوشش کرتے ہو کہ 1-2 لاکھ روپے مہینہ ملے. تو دنیا حاصل کرنے کے لیے آدمی جستجو اور تگودو کرتا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. قرآن مجید ہم نے 4 سورتیں پڑھ لی, اگر 10 سال کی عمر میں 4 حصے کی تھی, آج 70 سال کی عمر ہے تو 4 ہی سورتیں یاد ہیں. بھائی یہاں کیوں نہیں آگے بڑھتے, بھائی ان 4 سورتوں سے آگے بڑھو. دنیا کے معاملے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، دین کے معاملے میں کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ اگر آج ہم اللہ تعالیٰ ہم سے نماز پڑھا رہے ہیں، 10 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن 10 سال کے بعد بھی ہماری حالت وہی ہے، تبدیلی نہیں آتی. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ تبدیلی آئے، اپنے اندر آپ اضافہ محسوس کریں، اپنی طبیعت میں انقلاب پیدا کریں، تو وہ معاملہ چلے گا. دیکھیں یہ حروف جو الفاظ ہیں یہ بھی ظاہر میں اثر رکھتے ہیں، ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے، یاد رکھیے ہمیشہ. ایک صاحب نے کہا کہ صاحب اس سے کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا الفاظ سے. تو ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی، انہوں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ آپ کے والد صاحب ہیں تو آپ خوش ہوگے کہ بھائی میرے والد صاحب کا ادب سے نام لیا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ تیری ماں کا قسم ہے تو تم خوش ہو گئے ناراض ہو گئے؟ جبکہ بات تو غلط نہیں ہے، ماں کا قسم والد ہی ہوا اور واقعی وہ قسم ہے، لیکن الفاظ کا اثر پڑتا آدمی کے چہرے پر، غصے کے اثر ہو جائیں گے، ناراض ہو جائے گا اس سے، فوراً لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا. کیا کر لیا اس نے؟ اگر الفاظ میں تاثیرات نہیں ہیں، اثر نہیں ہے، تو کیا فرق پڑا اس سے اس نے والد صاحب کا یا ماں کا قسم کا؟ ایک ہی بات ہے. تو بہرحال کوشش کیجئے آگے بڑھنے کی، جتنا ہے حاصل اس پر اکتفا نہ کریں. اگر ہم صرف فرائض پڑھتے ہیں اور سنتیں پڑھ رہے ہیں اور ایک عرصے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو اب تھوڑا آگے بڑھو بھائی، اب نفلیں بھی پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اسی طریقے سے اگر صرف فرض روزے رکھتے ہیں تو کبھی کبھی مہینے میں 2-3 روزے بھی رکھ لیا کرو، ایام 20 کے روزے رکھ لیے، 13-14-15 کے، مطلب آگے بڑھنے کی کوشش کرے آدمی. یہ نہیں ہے کہ بس اس پر اکتفا کر لے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، میں الحمدللہ 21-22 سال مجھے یہاں ہو گئے، تو 21 سال سے جیسے وہ کپڑے پہنتے تھے آج 21 سال بعد بھی ویسے کپڑے پہن رہے ہیں. یعنی کپڑوں سے میری مراد یہ کہ وہ جو کچھ تھے وہیں کے وہیں ہیں، ایک قدم بھی دین کے اعتبار سے آگے نہیں بڑھے، سوچ آگے نہیں بڑھی، وہیں کے وہیں اسی مقام پر کھڑے. لیکن الحمدللہ ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں جو پہلے الف با بھی نہیں جانتے تھے، لیکن آج ماشاءاللہ قرآن مجید بھی حفظ کر لیا، بہت سے عالم بھی بن گئے، بہت سے عالم نہیں بھی بنے تو دین کی بہت ساری اللہ نے ان کو سمجھ عطا فرما دی، اور پوری کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ بھی. تو میرے بھائی آپ ان لوگوں میں سے بننے کی کوشش کریں جو اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں. جس طرح دنیا کے معاملات میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم دنیا سے منع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ توفیق دے رزق حلال حاصل کرنے کے لیے آپ جو جستجو کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، کریں، کوئی منع نہیں. اپنے رزق کو بلکہ حرام نہ کریں. آدمی بعض اوقات اچھا خاصا محنت کرتا ہے لیکن ڈنڈی مار کر اپنے رزق کو حرام کر لیتا ہے. محنتیں کرتے ہیں لوگ اور ان کی واقعی بہت محنت کی جو ہے وہ مزدوری ہوتی ہے، لیکن جھوٹ بول کر، وقت چرا کر، بےمانی کر کے اپنے رزق کو حرام کر لیتے. تو بہرحال جو لوگ جس حالت میں ہیں ان سے آگے بڑھنے کی فکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے. آدمی کو صرف یہ نہیں ہو کہ ایک سائڈ ایک طرف بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری ایک بات اور کر دی، میں جمعے میں یہ عرض کیا تھا اتفاق سے آج کے بیان میں، ان باتوں کو، دو باتوں کو کہہ کے میں معاملے کو ختم کر دوں، اس لیے کہ اصل مضمون تو آج وہ بیان کرنا تھا جو جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا، چونکہ اہم مضمون تھا اور خیال یہ تھا کہ اس کو میں عرض کر دوں دوبارہ، لیکن بات کہیں سے کہیں نکلتی چلی گئی اور وہ مضمون رہ گیا. لیکن اس میں دو باتیں میں نے عرض کی تھی بہت اہم، اور وہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت والی. اور حالات ہم سب جانتے ہیں کہ گھر گھر لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی گھر ہی شاید ایسا ہو جہاں باپ کی بیٹوں سے بنتی ہو، ساس کی بہو سے بنتی ہو، بھائیوں کی بھائیوں سے بنتی ہو، یا دوستوں کی دوستوں سے بنتی ہو. لڑائی جھگڑے فتنہ اور فساد آج پوری دنیا میں ہے، لیکن مسلمان کچھ زیادہ ہی اس میں مبتلا ہیں. نہ کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں. تو معاملات ہمارے اتنے خراب ہو گئے کہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ملکی لیول پر دیکھ لو تو ایک دنگا اور فساد نظر آ رہا ہے اوپر سے نیچے تک، اور کوئی شخص اصلاح احوال کی کوشش کرتا نظر نہیں آتا. ہر شخص اس کو بڑھانے کے چکر میں تو ہے کہ یہ بحران اور بڑھے، لیکن کوئی کم کرنے کے لیے تیار نہیں. کم ہوگا کیسے؟ کم تو ایک ہی صورت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نیچا کر لے، دوسرے سے کہے بھائی تو بڑے باپ کا بن جا، بحران خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بس میری ناک نیچی نہ ہو, جو میں نے کہہ دیا ہے وہ حرف آخر ہے, وہی بات ہے کہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ ٹل نہیں سکتی بات, اس لیے آدمی آج جو ہے وہ جو حکم دے دے اس کے بعد کہتا ہے بس میری بات ختم نہیں ہو, جو کہہ دیا ختم. ورنہ معاملات تو درست ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بات میں بزرگان دین کی تعلیم کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اولیاء کرام کے سرخیل, اکابر اولیاء کرام ان کے سرخیل, انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں, یہ فتنہ اور فساد ختم ہو سکتا ہے دنیا سے, لیکن دو شرطوں کے ساتھ. اگر دونوں شرطیں پائی جائیں گی جھگڑے اور فتنے فساد ختم ہو جائیں گے, اور اگر ان دونوں میں سے ایک بھی مفقود ہوگی تو فتنے اور فساد ہوتے رہیں گے, لڑائی جھگڑے کا بھی ختم نہیں ہوں. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دو باتیں, ایک عاجزی اختیار کر لو, دوسرا ایثار کا جذبہ پیدا کر لو. بس یہ دو چیزیں اگر آ گئی, اب چاہے ملکی سطح پر ہو, جماعتی سطح پر ہو, گھر کے نظام کے تحت ہو, برادری میں ہو, آپ دیکھ لیجئے معاملہ ختم ہو جائے گا سارا جھگڑے کو. اگر کوئی آدمی گالیاں بھی بکرا اور آپ آج ہی اختیار کریں کہ بھائی جان گالی مت بکر, یقین کریں ملتان میں میں تھا, طالب علمی کا زمانہ تھا, تو میرے سامنے کچھ لوگ تھے تبلیغ کے لیے ایک علاقے میں گئے, اور وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ ایک گٹر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ بھائی مسجد میں کچھ بات چیت ہو رہی ہے, اگر آپ لوگ چلیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وہ دو چار چھ آدمی تھے بڑا اکھڑ مزاج کے, ہو سکتا مخالفین میں سے بھی ہوں ان کے بہت ہی, اس کو جس نے بات کی تو اٹھا کے گٹر میں پھینک دیا. اب اس کا تقاضا کیا تھا بھائی, باہر نکلتے ہی وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا, یا جو اور دو اس کے ساتھ تھے وہ بھی شامل ہو جاتے اس میں. وہ باہر نکلا بےچارا, اس نے کہا بھائی جو کچھ تو نے کرنا تھا وہ تو کر لیا, اب تو مسجد چلا چل. اس کی بات اتنی اچھی لگی, یہ آج ہی اختیار کی, تکبر نہیں کیا کہ بھائی تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو نے کر لیا, مجھے تو نے گٹر میں پھینکنا تھا پھینک دیا, مارنا چاہے تو اب مار بھی لے, لیکن اگر اب مسجد میں تو چلا چل. اور وہ شخص چل پڑا کہ اچھا بھائی چل, اس پہ اثر ہوا اس کا. لیکن اگر یہ دو چار گالیاں بکتا باہر نکل کے تو بتائیے کہ وہ مسجد جاتا؟ آج سارا معاملہ یہ, آج ہی اختیار کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہر آدمی میں اکڑ فون, آدمی کہتا ہے کہ بس مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں, ہم چومن دیگر نیس, کہ میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں. لیکن اگر آدمی یہاں آج ہی اختیار کر لے تو یقین جانو سارا فساد ختم ہو جائے گا. دو بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے, آج جی اختیار کر لے کہ اچھا بھائی جان تو لے لے, جو کچھ تجھے چاہیے لے لو. ہو سکتا ہے بعض ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوں اور وہ اس پر بھی کیا ٹھیک ہے دے دے, اور لے کے چلا جائے تو چھوڑ دے. پھر اس حدیث کو یاد کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کوئی شخص اگر حق پر ہے اور حق پر ہونے کے باوجود وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, صرف اللہ کے لیے چھوڑ دے لڑائی جھگڑا تاکہ نہ ہو, فتنہ فساد برپا نہ ہو, چھوڑ دے اس بات کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو وسط جنت میں ایک مکان لے کر دینے کی میں ضمانت لیتا ہوں. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ کسی آدمی کو وسط جنت میں, یہاں آدمی کوشش کرتا ہے ڈیفینس میں مکان مل جائے, گلشن میں مکان مل جائے, سینٹر ہے نا کراچی کا آج کے لیے, اور یا یہ کہ اسلام آباد میں دارالخلافہ میں جناب کوئی بنگلہ کوٹھی مل جائے. ارے جنت میں اللہ کے بندے, وہ بھی وسط جنت میں, جنت کے بیچوں بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو مکان دلاؤں گا, اس کی میں ضمانت دیتا ہوں. کس شخص کے لیے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود صرف اس لیے جھگڑے کو چھوڑ دے کہ اگر میں اس سے حق وصول کروں گا تو جھگڑا بڑھے گا. اب آپ بتائیے کیا یہ نعمت معمولی سی ہے؟ یہاں کی حکومتیں تو ایسی ہیں, لوگ سر پہ چڑھاتے ہیں تو ایسا سر پہ چڑھاتے ہیں کہ جناب اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, لیکن جب زوال آتا ہے تو ایسا زوال آتا ہے کہ اپنے گھر والے پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں, جب چاہیں ذلت کے گڑھوں میں ڈال دیں. یہاں کی عزتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا, دیکھیں میں نے کہا نا دین میں ہر چیز موجود, ایک دعا سکھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. یہ دعا مانگتے تھے, اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے دو چار نہ ہوں, جب آپ نے عزتیں عطا فرما دی اب ہمیں ذلیل مت فرمائیے گا, بس ہمیں, ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ عزت کے بعد ذلت سے دو چار ہوں, آدمی کو بلند مرتبہ مل جائے اور اس کے بعد پھر وہ ذلیل ہو جائے, بتائیے وہ کتنی برائی کی بات ہے اس کے لیے. تو یہ اگر آدمی اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ بس مجھے آپ نے اپنے فضل و کرم سے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ آپ رکھیں مجھ پر, اور مجھے نعمت کے بعد جو ہے وہ زوال نعمت سے دو چار نہ ہونا پڑے, آدمی اگر دعا کرتا رہے اس کا کیا جاتا ہے بتائیے. تو بہرحال ایک چیز تو یہ کہ آج ہی اختیار کرو بھائی, لڑائی جھگڑا فساد ہو جواب دینے کی ضرورت نہیں, لڑائی جھگڑا بڑھتا ہمیشہ جو ہے وہ بات کے جواب دینے سے. اتنی بات میں عرض کر دوں کہ شریعت نے آپ کو اور ہم سب کو دفاع کا حق دیا ہے. اگر کوئی شخص ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے, مثلا ہمارے مکان پر, دکان پر قبضہ کرتا ہے, تو شریعت نے یہ حق ہمیں ضرور دیا ہے کہ ہم دفاع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس لڑائی جھگڑا بڑھتا ہی چلا جائے گا, عدالتوں میں چلے گیا تو 20-25 سال میری زندگی تو کم از کم نکل ہی جائے گی, اور بات کا بھی نہیں پتا کہ حق میں فیصلہ ہو کہ نہ ہو, لاکھوں کروڑوں روپے وہ چلے جائیں گے, وہ ایک الگ. تو آدمی ان سب چیزوں کو دیکھ کر اگر یہ سوچے کہ بھائی میں اس جھگڑے اور فساد کو چھوڑتا ہوں اللہ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے زمین کا دعویٰ کیا, دوسرے شخص نے کہا کہ یہ میری, آپ نے دونوں کو اللہ سے ڈرایا کہ دیکھو جھوٹی قسم مت کھانا, اور جس کی ہے وہ ٹھیک ہے وہ لے لے, لیکن کوئی شخص دوسرے کی قسم کھا کر اگر لے گا تو پھر اس کا وبال بہت زبردست. بہرحال جن صاحب کی تھی اس نے کہا کہ اگر مجھے قسم کھانی پڑتی ہے تو میں قسم نہیں کھاؤں گا اور یہ زمین انہیں کو دے دوں, چھوڑ دی. تو بات یہ ہے کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جانا بعض اوقات فتنے اور فساد اور لڑائی بڑھانے کی وجہ سے, اگر کسی شخص نے حق پر ہونے کے باوجود حق کو چھوڑ دیا, انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ وسط جنت میں اللہ اس کو مکان دلوائیں گے. اور دوسری بات ایثار کی ہے بھائی, ایثار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کی مجھے طلب ہے لیکن ایک دوسرا مسلمان ہے اس کو بھی طلب ہے, میں اپنی طلب پر اس کو ترجیح دے دوں, یہ ایثار کہلاتا ہے. صحابہ اکرام کی خصوصیات تھی یہ, یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, وہ ایثار کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا جنگ یرموک کے موقع پر, بلکہ یہ واقعہ سنا ہوگا, دیکھنے سے میری مراد ہوتی ہے واقعہ سننا, یقیناً ہم اس وقت موجود نہیں تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا, علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ آپ نے اصحاب فیل کو نہیں دیکھا, حالانکہ آپ نے نہیں دیکھا, آپ سے بہت پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد آپ کی ولادت ہی بعد میں ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر علم ترا فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا. مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ چونکہ اتنا یقینی ہے اور ایسا تاریخی ہے کہ یہ اس کا سننا دیکھنے کے برابر, تو یہاں بعض اوقات میں زبان سے نکل جاتا ہے, تو مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یقیناً یہ واقعہ سنا ہوگا. تو جنگ یرموک کے موقع پر ایک صحابی جب زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے آئے اور اپنے ساتھ مشکیزہ بھی لے آئے, ان کے غالباً ایک عزیز رشتہ دار تھے, ان کو تلاش کے لیے وہ آئے تھے, اور انہوں نے جب دیکھا زخمیوں میں وہ موجود ہیں تو انہوں نے اشارے سے جلدی سے پانی مانگا اور انہوں نے مشکیزے سے انہیں پانی پلانا چاہا, اتنے میں کان میں ایک اور زخمی کی آواز آئی کرانے کی, تو انہوں نے فرمایا پہلے اسے پلا دو. یہ اشار ہے, پیاس اسے بھی لگ رہی ہے لیکن اپنی پیاس نہیں لگ رہی, پھر کہتے ہیں پہلے میرے اس دوسرے مسلمان بھائی کو کھلا دو. ہمارے ہاں تو یہ کہ دسترخوان پہ اگر بیٹھ جائیں تو ہم کہتے ہیں ساری ڈش سے میں ہی اٹھا لوں, ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ملے نہ ملے, ہم تو یہ اشار کرتے ہیں, اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ. آپ دیکھ لیجیے دعوتوں میں چلے جائیں کہ ابتدان جو دھینگا مچھلی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ کھانا نہیں ملے گا, اتنا ضائع کرتے ہیں ہم. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ بھئی پہلے اتار لو, بعد میں ہو سکتا ہے دوبارہ آئے نہیں. اسی طرح اور دیگر معاملات ہیں, کہیں حادثہ ہو جائے, کہیں مصیبت آ جائے, پریشانی ہو جائے, تو ٹھیک ہے بہت سے لوگ اللہ کے بندے کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں, کارکن ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر لوگوں کی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے, کسی گھڑی ہاتھ سے اتار لی, کسی کا موبائل لے کے چلے گا, کسی کی رقم ہی غائب ہو گئی, کسی کا زیور غائب ہو گیا. بہرحال اس دور میں بھی اللہ کے بندے ہیں, تبھی تو یہ دنیا قائم ہے, ورنہ کب بھی ختم ہو چکی ہوتی. اچھے بھی موجود ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ کہ اچھے کم ہیں اور برے زیادہ ہیں. تو بہرحال یہ دو صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں, ایک تو یہ کہ عاجزی اختیار کریں, عاجزی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر نہ کریں، کیونکہ عاجزی کا مقابل تکبر ہے اور ایثار کا مقابل خود غرضی ہے. دوسری بات ہے کہ خود غرضی نہ کریں بلکہ اپنی غرض پر دوسرے کی غرض کو ترجیح دیں، اپنی غرض کو دبا دیں. انشاءاللہ اگر یہ دو صفتیں ہم میں پیدا ہو گئیں تو بھائی گھر کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، ملک کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، برادری کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، وہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور لکھے پڑے کو فارسی کیا، کوئی چاہے تو اس کا جو ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، کیونکہ معاملات تو ہمارے سامنے، اپنے گھروں میں بھی سب چیزیں پیش آتی ہیں، لیکن اگر ہم وہاں عاجزی اختیار کر لیں تو انشاءاللہ بہت سارے کام ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.